مجھے بسا اوقات یوں لگتا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے کہ یہ ہمارے حالات سے بہت موافقت رکھتا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ بہت آزاد خیال سوسائٹی تھی, اگریسو, بے باک, اور بہت, جب وہ پڑھتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے, پھر اس کے بعد سب عورتوں کو بھی بلا لیا, یوں لگتا ہے سارا معاشرہ بھی اسی قسم کا تھا. جب ایک نہیں ساری ہی شریک ہو گئی اس کے ساتھ, پہلے ایک تھی اب وہ پوری فوج ہو گئی, تو یہ لگتا ہے کہ یہاں خرابی وہی ہے جو کم و بیش موجودہ ہمارے معاشرے میں ہے. ان کی باتوں کا موضوع دیکھیں آپ, کیا ہے ہاٹ ٹاپک, کیا ہے ان کی گفتگو کا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو اس پورے معاشرے کی تصویر نظر آتی ہے اس کو ایک لفظ میں آپ بول سکتے ہیں یا ایک فریز میں, کہ عورت کی آزادی. یعنی عورت کی آزادی کا جو مفہوم ہم آج لے رہے ہیں وہ وہاں عملی طور پہ نظر آتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں عورت آزاد نہیں, عورت بہت اپریسڈ ہے. تو آزادی سے کیا مراد ہے ہماری؟ عورتوں کی آزادی, عورتوں کے حقوق کس چیز کا نام ہے؟ یعنی آزادی سے کیا مراد ہے؟ اسلام نے حقوق تو ہمیں دیے ہیں, پروٹیکشن دی ہے, ہر چیز کی ذمہ داری لی ہے, وراثت میں حق دیا ہے, مہر دلوایا ہے, نان نفقہ دلوایا ہے, بچوں کی ماں کی حیثیت سے اعلیٰ ترین مقام سارے انسانوں نے دلوایا ہے. اس کے باوجود یہ رونا کیوں ہے کہ عورت بیچاری ہے؟ آزاد خیالی کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس وقت بہت تھا, اور ان خواتین کا لگتا ہے کہ صرف یہی شغل تھا کہ مجلسیں جمائی جائیں, کھایا پیا جائے. لگتا ہے کہ کافی مارننگز ہی ان کا شغل تھا, کیونکہ کچھ اور سنجیدہ کام یا سنجیدہ سوچ یا سنجیدہ مصروفیت نہیں تھی ان کی. اور اتنی دل پھینک کہ ایک ان کو دیکھتے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھی. بہت بے باکی نظر آتی ہے نا خواتین کی, کہ مردوں کے بارے میں اتنے کھلے کھلے تبصرے کرنا. یعنی باوجود اس کے کہ سب کو پتا چل گیا کہ یہ بے قصور ہے, ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين, اس کو ہی قید کر دو. جو نیکی کی بات بتائے نا اس کو خاموش کرا دو, اس کو کہیں اور پھینکاؤ, کوئی سچی بات نہ کرے, حق نہ بتائے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی دین تو تھا نہیں, کوئی پیغمبر تو وہاں نہیں تھا, اور ایسی سوسائٹی میں سے کوئی پیغمبر اٹھتا بھی کہاں سے. دیکھنا بعض اوقات یہ مشکل بھی ہو جاتی ہے, کس لیے اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ ایک باہر سے شخص آ کے وہاں تبلیغ کرے, کہ بسا اوقات پوری کی پوری سوسائٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسی غلط کار ہو جاتی ہے کہ ایک بھی سال انصر نہیں اٹھتا. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ دین نہیں تھا تو خود ساختہ ویلیوز تھی, تو جس معاشرے میں اللہ کی بات نہ ہو وہاں پھر ایک پیرلل خود ساختہ کلچر, دین, طور طریقے, اچھائی برائی کے معیار نظر آنے لگتے. مثلا مجھے کسی نے بتایا پچھلے دنوں کہ ایک خاتون بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹی 14 ہو گئی اور اس کا ابھی تک کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, بہت بے وقوف ہے. یہ ایک پڑھی لکھی ماں کا قول ہے. تو میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی ہماری ویلیوز مختلف ہو گئی ہیں؟ اور ہو چکی ہیں, سب جانتے ہیں لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی تو نری بدھو ہے, اتنے سال میں ابھی تک اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں, تو کسی مسلمان ماں کا تو یہ قول نہیں ہو سکتا. اور ان چیزوں کو ہم نے کیا قرار دے دیا ہے؟ ماڈرنزم. پھر اس کا مطلب ہے نا کہ ماڈرنزم جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ اسلام کے پیرلل ایک اور دین بنا رکھا ہے ہم نے, اور وہ ماڈرنزم نہیں ہے, 4000 سال پہلے کا کلچر ہے. یہ بہت پرانا کلچر ہے, کیونکہ انسان کے نفس پر بیسڈ ہے. ایک دین وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے کلام پر مبنی ہوتا ہے, اور ایک وہ دین ہے جو ہمارے نفس پر مبنی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, نفس کے غلام. وہاں ان کی ان ساری خرابیوں برائیوں کے نتیجے میں ایک عذاب کی قسم قحط سالی آئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ ایک ایسے شخص کا سہارا لیں جو کل تک قید خانے کے قابل تھا. آج وہ ان کی ضرورت بن گیا اور اس طرح تبلیغ کا ایک دروازہ کھل گیا. عموماً ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے جیلس ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح نظروں سے ہٹ جائے, یہ بدنام ہو جائے, یہ ختم ہو جائے, اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو اگر عزت ملی تو کس بات سے ملی, مجھے بھی وہ کام کرنے چاہیے جس سے میری عزت بنے. ہم اپنی ساری صلاحیتیں اپنی شخصیت کی تعمیر میں استعمال کرنے کے بجائے کن چیزوں میں لگا دیتے ہیں, دوسرے کی تخریب میں. دنیا بھی جاتی ہے آخرت بھی, کیونکہ کسی کو برباد کر کے اپنا تو پھر بھی کچھ نہیں بنتا. اپنا تو جب بنے گا جب آپ اپنے لیے کچھ کریں گے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے علاقوں کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جا کر بھی, اور جبکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, وہاں جا کر بھی نان مسلمز کے اندر تبلیغ کریں, اور اس کے لیے باقاعدہ اگر خود نہیں تو جیسے اپنے بچوں کو اس اعتبار سے ٹرینڈ کریں. دیکھیں نا, یوسف علیہ السلام اچانک وہاں وارد نہیں ہو گئے تھے, یہ یاد رکھیے ہمیشہ. اس کے لیے ان کی سالہا سال تربیت ہوئی, اس ماحول سے واقفیت ہوئی. بالکل اسی طرح کی ایک اور اگزامپل ہے قرآن میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ان کو بچپن میں دودھ پیتے میں ماں سے اپنے ماحول سے کاٹ لیا گیا, دودھ پیتے بچے کو, اور اس کے لیے اسباب ایسے تھے نا. کیا حکم تھا؟ کہ دودھ پیتی عمر میں انہیں فرعون کے دربار میں بھجوا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کل انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کو دین کی دعوت دینا تھی, اور اس سارے ماحول سے واقف ہونا ضروری تھا. اب کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا پیغمبر جو فلسطین میں پل رہا ہو, وہ یکا یک اٹھے اور دنیا کی سب سے تہذیب یافتہ, سو کال تہذیب یافتہ جو کلچر ہے, اس کے بادشاہ کو, فرعون جیسے کو جا کے کہے کہ مجھے ذرا دربار میں آنے دیجئے, میں آ کے آپ کو اسلام کی بات سنانا چاہتا ہوں, تو اس کو تو دربار میں اندر جانے بھی کوئی نہیں دے گا, تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جہاں دین کا کام عوام میں ہونا چاہیے, وہاں اپر لیول پر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ بسا اوقات لوگ آپ کو تانا دیں گے, جی ہاں آپ بہت پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں, آپ کو گاؤں میں جانا چاہیے اور آپ کو فلانی جگہ جانا چاہیے جہاں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. کیونکہ کئی دفعہ لوگ مجھ سے میرے منہ پہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو تو پڑھاتی ہیں, جو ان پڑھ ہیں ان کو تو کچھ نہیں بتاتی, ان کو جا کے بتائیے, ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں. یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں, جو کچھ بھی نہیں جانتے ان کو بتائیے. بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ ہاں واقعی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, خواہ دین نہ بھی جانتے ہوں لیکن کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, تو ان کو جا کے بتائیے جو کچھ نہیں جانتے. ان کے خیال میں وہ سراسر جاہل کہاں سے ہو گئے؟ بعض اوقات دین کے معاملے میں وہ ان سے کہیں آگے ہوتے ہیں. جن کو یہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل جاہل سمجھتے ہیں, وہ بسا اوقات, یعنی سب جگہوں کی بات نہیں کر رہی لیکن بہت سے گاؤں, بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھے لکھوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دیندار اور اپنے دین و ملت سے محبت رکھنے والے. وہاں اگر ان کو علم نہیں بھی نا, تو خدا رسول کے خلاف کوئی نہیں بات کرے گا. یہاں ہم پڑھے لکھے ہو کر بے باکی کے ساتھ اللہ رسول کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہیں, یعنی یہ گاؤں میں رہنے والا کس کو فالو کر رہا ہے؟ اس کو جو پڑھا لکھا ہے, وہ اس کا آئیڈیل ہے. تو اگر پڑھے لکھوں کی اصلاح ہو جائے تو ان پڑھوں کی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. اگر بڑے لوگوں کی ہو جائے تو چھوٹے تو ان کے دین پر ہیں, وہ تو خود بخود ان کو دیکھ کر ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کی تبلیغ ادھر ہونی چاہیے اور ادھر نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہر جگہ پر بات کرنے کے لیے ایک پراپر ٹریننگ چاہیے. آپ کے خیال میں اگر میں ان پڑھ ہوتی تو آپ کو پڑھا سکتی تھی؟ اگر میں نے کسی اسکول کالج کا منہ نہ دیکھا ہوتا, ہاں میں قرآن کی حافظ ہی کیوں نہ ہوتی, ہاں میں کتنا ہی علم کیوں نہ رکھتی, کیا سننے کو بھی تیار ہوتے لوگ؟ آج کیا مسئلہ ہے لوگوں کا؟ وہ دین کو چاہتے ہیں لیکن جو ہمارا ایک ٹپیکل سسٹم ہے جس سے دینی تعلیم دی جاتی ہے, ان لوگوں سے نہیں سننا چاہتے, ہے یا نہیں؟ اور مجھے اتنا بھی پتا ہے اگر میرے پاس فورن کی ڈگری نہ ہوتی تو بھی بہت سارے لوگ چاہے میں کتنا ہی اچھا پڑھاتی وہ نہ پڑھتے. تو اب یہ ہے کہ ہر دور کی ہر جگہ کی ایک ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں خود جب اپنی پچھلی زندگی پہ پلٹ کے دیکھتی ہوں تو میں نے کبھی نہ اس چیز کی تمنا کی تھی اور نہ ہی کبھی ایسے کوئی پلاننگ کی تھی کہ مجھے ضرور پڑھے لکھے لوگوں میں جا کے کچھ پڑھانا ہے. میں نے تو صرف دین کا کام کرنا مانگا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھ سے بہترین کام لے, اور اللہ نے ایک کے بعد ایک دروازہ کھولا اور کھولتا چلا جا رہا ہے مزید. تو اس میں یہ ہے کہ ہر عورت مسلم, میں اپنے پہ بات لیتی ہوں, جن مرحلوں سے میں گزری ہوں اور جن امتحانوں سے, ہر عورت اس سے نہیں گزر سکتی. نہ وہ ایسے وسائل مہیا ہوتے ہیں, نہ ایسا ماحول بعض وقت ملتا ہے, نہ ایسے سرکمسٹانسز. یہ جس طرح وہ اتفاق ہے نا, تو مجھے اپنی زندگی خود ایک اتفاق لگتی ہے کہ بس یہ چانس ادھر سے ادھر ہو گیا, ادھر سے ادھر ہو گیا. اور اس لیے کبھی بھی میں کسی کام کا کریڈٹ خود کو نہیں دیتی, کیونکہ یہ میرے کرنے سے ہوا ہی نہیں اور نہ ہو سکتا تھا, یہ صرف اللہ کی مرضی اور اس کی پلاننگ ہے. پچھلے سال آج کے دن میرے تو خواب میں بھی کہیں نہیں تھا کہ اگلا سال میں اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں گی, دور پار تصور میں بھی نہیں تھا. تو یہ کس کی پلاننگ تھی؟ اور آپ کی سوچ میں تھا کہ آپ اگلے سال ان مشقتوں کو کاٹ رہے ہوں گے؟ نہ آپ سوچ رہے تھے نہ میں سوچ رہی تھی. میرا اور آپ کا باہم ملنا, ہم سب کا یوں اکٹھے ہو جانا اور ایک دوسرے سے محبت رکھنا اور ایک دوسرے کو اپنے عزیز خونی رشتوں سے بھی بڑھ کے چاہنا, یہ سب کچھ صرف وہاں سے ہوا. یہ ہمارے بس میں نہ تھا, نہ ہم اس قابل تھے. مجھے یہ صورت یوسف پڑھ کے یہی خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقوں سے اپنا کام کروا لیتا ہے جب اسے کچھ کروانا ہوتا ہے. اور ہمیشہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں حاضر ہوں, آپ جو کام لینا چاہے مجھ سے لے لیں, میں حاضر ہوں, میں نے نہ نہیں کرنی. میں نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ نہیں کر سکتی اور میں وہ نہیں کر سکتی. اور آج بھی میں یہ نہیں کہتی کہ میں گاؤں نہیں جاتی اور میں وہاں نہیں جاتی. میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں گاؤں وزٹ کیے ہیں اور باقاعدہ میرے پاس نمبر لکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ میں نے اس طبقے میں کام نہیں کیا, وہاں بھی کیا ہے. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو پڑھا دوں تو آپ میں سے بہت سے آگے بہت سی جگہوں پہ پھر آگے دے سکتے ہیں. ایک میں تو ہر جگہ نہیں جا سکتی, لیکن اب اللہ نے یہ کام لینا تھا. ایک وقت تھا کہ جب گاؤں جا رہی تھی, ایک وقت تھا جب شہر میں تھی, ایک وقت تھا کہ کراچی آ کے بیٹھ گئی ہوں. چینجنگ انوائرمنٹ کے مطابق ہمیں اپنے دعوی کے سٹائل کو بھی چینج کرنا ہوگا. ہمیں وقت کے مطابق مثالیں لانی ہوگی اپنی ایجوکیشن میں, وہ چیزیں دکھانی ہوگی, وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا. اور اسی طرح جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہوگا. مثلاً آج کے دور میں میڈیا جو ہے وہ ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے لوگوں تک میسج پہنچانے کا, جیسے ٹیلی ویژن ہے یا کمپیوٹر ہے. اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی, اس کے ذریعے پیغام آگے پہنچانا ہوگا. اور اس سلسلے میں میں آپ لوگوں سے چاہوں گی, خاص طور پر ینگر جنریشن سے, کہ وہ اپنے آپ کو ان فیلڈز کا ماہر بھی کریں, اور ان کے ذریعے ایک کرسی اور ایک میز پر بیٹھ کے آپ پوری دنیا تک پھیل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر ایک مہارت چاہیے, ٹریننگ چاہیے. آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا. یہ علم آپ نے ادھر سے لیا, وہ آپ ادھر سے لیں, ان دونوں کو کمبائن کریں اور ایک نئی راہ نکالیں. اور ہر ایک کو پھر نئے طریقے پر جانا ہوگا. اور پچھلے کافی عرصے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں, پاکستان میں تو اس کی اجازت نہیں, لیکن بات تو بہت بڑی ہے, لیکن اللہ کے ہاں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں. میں اور میرے ہسبینڈ اکثر اس پہ بہت سوچ چکے ہیں, بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے لیے کام کرنا ہے. یعنی اگر ایسے وسائل جمع ہو جاتے ہیں خریدنے کے یا بنانے کے, تو ان شاء اللہ تعالی ایسی ٹیم, اتنے میں لوگ بھی تو تیار ہو جائیں نا, کیونکہ چینل ہو اور لوگ نہ ہو تو پھر فائدہ بھی کچھ نہیں. تو اس پر ہم کافی عرصے سے دونوں سوچ رہے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالی اگلا سٹیپ بھی اٹھانا ہے. اور اگر ہم سے نہیں اٹھا تو ہمارے شاگردوں میں سے کوئی اٹھائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے 500 لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک وقت میں 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, کروڑ لوگ سن رہے ہیں ایک بات. فرق تو ہے. اگرچہ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کے سننا اور ہے, اس میں تربیت کا عنصر بھی ہے. ٹھیک ہے, تربیت کچھ لوگوں کی ہو جائے جو ٹرینڈ سیٹ کریں, لیکن پوری فضا تو بدلے کہ اللہ کا پیغام پہنچے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ اگر شر کے لیے یہ سارے وسائل استعمال ہو رہے تھے تو کیا میری بات کے لیے یہ وسائل استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ اور اسلام ہمیں اس سے روکتا بھی نہیں ہے کہ ہم جدید دور کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو اسلامائز کریں۔ تو یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات جو مجھے سمجھ میں آئی کہ تبلیغ کی حقیقت یہ ہے کہ حالات کے مطابق کام کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ مجمع عام میں کام کریں آپ، ضروری نہیں کہ اپنی ہی قوم کے اندر کریں، بسا اوقات آپ کو اپنی قوم کے باہر جا کے بھی کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو یہاں سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اکثر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، اچھا پاکستان میں رہیں، باہر جا کے کریں، یہاں تبلیغ کریں، وہاں کریں، زیادہ بہتر کیا ہے، ہمیں مائگریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ان کے خیال میں اپنے ملک میں رہ کے کام کرنا زیادہ بہتر کام ہے، کیونکہ ہر نبی نے کہا یا قومی۔ لیکن اس پر بہت مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں یا قومی نہیں ہے، یہاں ایک دوسری جگہ ہے۔ تو اس سے ایک ایکسیپشنل کیس یہ بھی ملتا ہے کہ حسب حال، حسب ضرورت، اگر آپ کو غیر قوم میں جا کر تبلیغ کرنا ہے تو بھی کریں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس وہ ٹریننگ اور وہ ماحول کی معرفت ضروری ہے جو اللہ نے ان کو وہاں لے جا کے، ان کی ساری جوانی وہاں گزروائی، ان کو سارے شاہی ادب آداب کا پتہ چلا، ہائی سوسائٹی میں جا کے رہے، ایلیٹ کے ہاں، کیونکہ وزیر خزانہ تھا یہ شخص، اور وہاں اس سوسائٹی میں پھر کام ہوا۔ ہمیں اگرچہ شکایت ہوتی ہے کہ لوگ بڑے خراب ہیں، اور ابھی جب ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، عورتیں بڑی ایسی تھیں ویسی تھیں اور یوں ماحول تھا یوں معاشرہ تھا، لیکن اسی کے اندر اچھے لوگ بھی تو موجود تھے نا۔ یوسف علیہ السلام کا اگرچہ ایک دو ہی اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا، لیکن ان کے ذریعے سے وہ کتنی تیزی سے سب کو کور کر گئے، یعنی چند سٹیپس اٹھا کے سب کو کور کر لیا، لیکن اس کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے نا۔ بعض اوقات وسائل موجود ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آ کے کام کریں، مگر آپ اس کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو چکی تھی کہ بادشاہ وقت بھی اس پر اعتماد کر سکے۔ ایک تو ہم اپنی بعض اوقات حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کا اعتماد خود پہ بحال نہیں ہونے دیتے، خصوصاً دینی طبقے نے اپنا اعتماد خراب کر دیا ہے۔ دین تو مکمل طور پر امانت، دیانت، صداقت کا پیغام ہے۔ جب دینی طبقے میں کرپشن کی باتیں اٹھیں تو اس سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، مثلاً آپ پڑھ ہی رہے ہیں، کہ پڑھنے میں امانت برتیں، کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ آ جائے، اسے سیکھیں، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، یعنی کام ٹالنے اور چلانے والی بات نہ ہو، پروف کریں کہ ہم نے اس کو پوری طرح لرن کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سیکھا نہیں تو آپ کل کسی کو دے کے آ سکتے ہیں۔ سیکھنے میں پوری پوری امانت، اسی طرح سکھانے میں پوری پوری امانت، پوری پوری کمٹمنٹ۔ اور پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے درخت تو پیدا کیا، فرنیچر نہیں پیدا کیا ہے نا، پتھر تو بنائے، پہاڑ بنائے، مکان نہیں بنا کے دیے۔ کیا بتاتا ہے؟ 50% وہاں سے آئے گا، 50% تم کو کرنا ہوگا۔ دنیا کے معاملے میں یہ اصول ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ بارش برسا دی، لیکن اس پانی کا صحیح استعمال، نہریں بناؤ، ڈیم بناؤ، کچھ کرو، وہ کس کو کرنا؟ خود کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، دین کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے۔ اللہ نے کتاب بھیج دی ہے، نبی بھیج دیا، 50% کام ہمیں کرنا ہے، اس میسج کو سیکھنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے نا، ہم پروو نہیں کریں گے، ہم دھوکہ بازی سے کام کریں گے اگر، تو کام نہیں ہوگا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے آپ خود ہی پڑھ چکے سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور پھر فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ کام کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہوگی انجام میں۔ لیکن پتہ نہیں کیا کیا جائے اپنے موڈ کا، کہ ہر چیز میں بد دلی ہے، خیانت ہے، نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، کچھ کیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ ٹال دیا، کچھ بھول گئے، بس ٹھیک ہے وقت پورا کر لیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت پورا کر رہے ہیں۔ وقت پورا کرنے والے لوگ کبھی بھی پھر کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اچھا بعد میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی پیغمبروں کو پیغام پہنچا کے جنگیں لڑنی پڑی، یوسف علیہ السلام کو کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی، جنگ لڑے بغیر بھی ان کا مشن مکمل ہو گیا، ان کا خاندان آئندہ 500 سال تک ایک بہت باعزت منصب پر فائز رہا اور دین کی تعلیم ہوتی رہی۔ جہاد کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جنگوں کی بھی مختلف قسمیں، کچھ بھائیوں سے کرنی پڑتی ہیں اور انہوں نے بھی کی نہیں، وہ اپنے نفس سے ہی ایک طرح سے کی۔ انوائرمنٹ مختلف ہونے کے باوجود میسج وہی تھا، اللہ تعبدوا الا اياه، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ انوائرمنٹ کوئی بھی ہو، اصل مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو خدا سے جوڑنا، کہ سب کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ ہو جائیں۔ آئنسٹائن جو تھا، جب وہ ناشتہ کرتا تھا تو ایک لقمہ لیتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی کوششیں ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اس جذبے نے اس سے بہت بڑے کام لیے۔ تو ہمارے اوپر بھی تو ایک حق ہے نا کہ ہم جو ہمارے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے لیے کچھ کرنے کا سوچیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان قوموں نے اتنا کچھ کر لیا صرف یہ سوچ کے، تو ہم کیا یہ نہیں سوچ سکتے کہ جس رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا اس کے لیے میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کے دین کے لیے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ عموماً لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت خوبصورت ہوں، حسین ہوں، تو ہماری بہت قدردانی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کون خوبصورت تھا؟ لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ الٹا کیا کیا؟ حسد کیا اس حسن کی وجہ سے، اور ان کو جیل بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی عموماً ظاہریت پر رہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا ڈریس پہن لیں گے تو لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، ایسی شکل بنا لیں گے تو لوگوں کے دلوں میں کھب جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں الٹا ہمارے فائدے کے بجائے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اصل چیز جو ان کو فائدہ دے رہی تھی، جو کریڈٹ مل رہا تھا، وہ کیا تھا؟ انا نراک من المحسنین۔ تو حسن سے زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی محبت میں مبتلا ہو کر سب کی محبت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، کہ باقی سب ہمارے لیے ان امپورٹنٹ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے سب کو ان کے انڈر کر دیا، اللہ کی محبت سب سے غالب تھی۔ کس طرح جو حسد کرنے والے تھے وہ بھی زیر ہے، وہ آ کے جھک گئے، پیرنٹس تک جھکے ہوئے ہیں، پورا مصر ان کے زیر نگی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔